Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Habibi qulubina wa tabibi nufusina abil qasim Muhammad.
Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad.
والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أحد المتقين أما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الحسين مصباح الهدى وصفاء النجاة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رسول نے اکرم پیغمبر پاک نے کہا ہے کہ حسین چراغ ہدایت ہے اور وہ کشتی ہے جو کہ آپ کو نجات دے سکتی ہے. ہدایت اور نجات یہ دو موضوع ہیں جس کے اوپر ہم بات کریں گے. کل کی مجلس میں کلی بحث ہوئی تھی, آج انشاءاللہ کوشش کریں گے اس بات کو آگے بڑھایا جائے. وہ لوگ جو نہیں تھے ان سے عرض کیا تھا کہ جو تھے ان کے ساتھ عرض کیا تھا کہ مجلس میں ہم کچھ ہتھکڑیاں اتروانے آتے ہیں اور کچھ ہتھکڑیاں پہننے آتے ہیں. مجلس میں ہم کچھ زنجیروں کو اتروانے آتے ہیں اور کچھ زنجیروں کو پہننے آتے ہیں. وہ زنجیریں جو پوری دنیا سے منسلک ہیں, ہم بی بی زینب سلام اللہ علیہا سے, امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم سے, کربلا کے شہداء سے, معصومین علیہ السلام کے توسل سے, انبیاء علیہ السلام کی ہدایت سے, خدا کے رحم و کرم کے وسیلے سے ان سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ وہ ہمارے نفس کے اندر ان زنجیروں کو توڑ دیں اور اپنی محبت کی اور معرفت کی اور اطاعت کی زنجیروں کو ہمارے ہاتھوں میں باندھ دیں. ہدایت انسان کو تب چاہیے جب اس کو ہدایت کی پیاس ہو. اگر اس کو پیاس ہی نہیں تو ہدایت اس کے لیے معنی نہیں رکھتی. آپ کو جب پانی کی پیاس ہوتی ہے تبھی آپ پانی پیتے ہیں, اگر پانی کی پیاس نہ ہو تو آپ پانی نہیں پیتے. بلکہ اگر پیاسا اور پانی آپ پی لیں تو آپ کا حال جو ہے وہ صحیح نہیں رہتا. انسانیت جو کہ 6 یا 7 بلین ہے اس میں بہت کم لوگ ہیں جن کو تشنگی ہے, پیاس ہے ہدایت کی حوالے سے. اور اگر ہمارے اندر وہ پیاس نہیں تو اس پیاس کو لگانا پڑے گا. پیاس کو لگانے کے لیے ندامت سب سے پہلی شرط اور اقرار اس بات کا کہ انسان کو ہدایت کی ضرورت ہے. یعنی ہدایت وہ چیز ہے جس کی انسان کو سب سے زیادہ ضرورت ہے, لیکن یہ وہ چیز ہے جس کو انسان سب سے زیادہ اوائڈ کرتا ہے. ضرورت اس چیز کی سب سے زیادہ ہے لیکن اوائڈ اسی چیز کی کرتا ہے. ہدایت جو انبیاء علیہ السلام لے کر آئے, جو معصومین علیہ السلام لے کر آئے, اس ہدایت کو ہم دین اسلام کہتے ہیں. اگر کسی شخص کو ہدایت کی تشنگی نہیں ہے, پیاس نہیں ہے, تو اس کو در حقیقت میں اسلام کی تشنگی اور پیاس نہیں. اور جو آپ کو کل مثال دی تھی وہ مثال یہ تھی کہ اسلام کے اندر 3 چیزیں ہیں, ایک اصول دین ہے, ایک فروع دین ہے اور ایک اخلاق ہے. اور اس کی جو ہم نے آپ کو مثال دی تھی وہ اس طرح سے تھا کہ جو علماء نے مثال دی ہے وہ یہ ہے کہ اصول جڑ کو کہتے ہیں, روٹس کو کہتے ہیں, اور فروع برانچز کو کہتے ہیں, شاخوں کو کہتے ہیں. اب آپ اپنے ذہنوں کے اندر اس طرح سے تصور کریں کہ زمین جو ہے وہ انسان کی روح ہے. یہی بتایا تھا نا کل کہ زمین انسان کی روح ہے, اس روح کے اندر ایک بیج ہدایت کا بویا جاتا ہے. بیج دینے والا کون ہے؟ معصومین علیہ السلام, 1,24,000 پیغمبر اور معصومین علیہ السلام, یہ ہدایت کا بیج انسان کی روح کے اندر ڈالتے ہیں. اگر ہم نے یہ ہدایت کا بیج غیر معصوم سے لے لیا مشکل میں پڑ جائیں گے. بیج خراب ہو تو کوئی چیز اگتی نہیں. اس بیچ میں سے پہلے ایک جڑ نیچے جاتی ہے اور ایک جو ٹہنی ہے وہ اوپر آتی ہے. جڑ نیچے جاتی ہے وہ ہم نے کیا کہا تھا کہ اسی سے باقی کی جڑیں نکلتی ہیں, وہ کیا ہے؟ توحید ہے. توحید وہ اصول ہے, وہ جڑ ہے جس سے کہ باقی کی قیامت, نبوت, امامت, عدل الہی یہ سب چیزیں اسی سے نکلتی ہیں. اور وہ جو چیز اوپر آتی ہے, وہ جو برانچ ہوتی ہے یا ٹہنی جس کو کہنے, جو کہ تنا بنتا ہے درخت کا, اس کے بعد باقی کی شاخیں اس سے نکلتی ہیں. فروع دین میں اس کو ہم نے کیا کہا تھا؟ امر بالمعروف و نہی عن المنکر. یہ اسی امر بالمعروف و نہی عن المنکر سے باقی کی شاخیں نکلتی ہیں. اگر امر بالمعروف و نہی عن المنکر نہ ہو تو یہ شاخیں وجود نہیں رکھتی, کیونکہ اگر کوئی امر بالمعروف و نہی عن المنکر نہ کرے تو کیا ہوتا ہے, یہ جو دین کے باقی کے فروع ہیں وہ کوئی پریکٹس نہیں کرے گا, نہیں کرے گا تو ایسا ایسا دین بدل جائے گا. دین بدل جائے گا تو نہ نماز رہے گی, نہ روزہ رہے گا, نہ کوئی وہ چیز. اور ہم کربلا میں یہی دیکھتے ہیں کہ امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو زمین بنجر تھی, وہ جو روحیں بنجر تھیں جو کہ زرخیز نہیں تھی, جو بنجر ہو چکی تھی وہ پہ دنیا کی وجہ سے, اور وہ 25 سال کی ان کی پروگرامنگ جو ہوئی تھی بلکہ اس سے زیادہ کی, اس پروگرامنگ کے اندر ان کی جو روحیں بالکل کہنے کی آپ مر چکی تھیں, اس میں سے کچھ نہیں اگ سکتا تھا. امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم نے ان روحوں کو جھنجھوڑا اور اس ان جڑوں کو, اسلام کے درخت کی جڑوں کو جو کہ اس وقت شہداء کے خون کی ضرورت تھی, یعنی اس کے علاوہ اسلام کا درخت بچنے والا نہیں. تو امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم نے ان جڑوں کو شہداء کا خون دیا, اور وہ جو تنا جس سے کہ باقی کے تمام فروع جو ہیں وہ اٹیچڈ ہیں, امر بالمعروف و نہی عن المنکر کو کیا, اور اس بات کو انہوں نے چلتے ہوئے کہہ دیا کہ ان کا مقصد کیا ہے. اسلام کو اگر آپ دیکھیں کہ اگر آپ کے فروع ٹھیک طرح سے نہیں ہو رہے, مثلا حج نہیں ادا ہو رہا, قوم صدا نہیں ہو رہا, نماز نہیں پڑھی جا رہی, اس کا پرابلم آپ کو ٹہنیوں کے اندر نہیں ملے گا, اس کا پرابلم آپ کو روٹس میں ملے گا. اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ جو روٹس ہیں وہ صحیح نہیں ہیں, یا زمین جو ہے وہ صحیح نہیں ہے. تو انسان کی روح اگر کہ بیمار ہو, اس کے اندر بیماریاں ہوں, اس کے اندر بشک آپ جتنا اچھا ہدایت کا بیج ڈال دیں اس میں سے کچھ اگنے والا نہیں ہے. اور اس بات کو ہم نے کل بھی آپ سے کہا تھا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ معصومین علیہ السلام کے پاس اتنے لوگ آتے ہوتے تھے, وہ اپنی بات جو ہے وہ کرتے ہوتے تھے, لیکن بہت سارے کم لوگ تھے جن کے ان کی بات کا اثر ہوتا تھا اور وہ ہدایت پاتے تھے. باقی کے جو ہیں وہ جب پوچھا جاتا ہے مجھ سے پوچھ لو تو وہ اس طرح کے عجیب و غریب قسم کے سوال جو ہیں وہ کرتے تھے ہوتے تھے, جس طرح سے ابھی بھی کوشچن اینڈ آنسر کا سیشن ہوتا ہے تو وہ عجیب و غریب قسم کے سوال جو ہیں وہ لوگ کرتے ہیں. اگر ہم مارس پہ ہوں تو ادھر قبلہ مثلا ہم کیسے ڈھونڈیں گے؟ یعنی اب مارچ پہ پہلے آپ جائیں ادھر قبلے کا مسئلہ, ابھی آپ یہاں کے مسئلے کا پوچھیں کہ اگر یہاں پہ مبتلا یہ ہے کہ قبلہ کیسے ڈھونڈا جائے گا. تو وہ اگر انسان کی روح جو ہے وہ بیمار ہے تو اس کے اندر آپ بشک جتنا مرضی اچھا ہدایت کا بیج ڈال دیں وہ ہوگا نہیں. اس زمین جو کہ بنجر اگر ہو جائے اس کو ٹھیک کرنے کے لیے کیا ہے؟ اخلاق. اس زمین کو زرخیز کرنے کے لیے کیا علم ہے؟ اخلاق کا. یہ اصول دین, فروع دین اور اخلاق کا جو آپس میں رشتہ ہے یا آپس میں جس طرح سے یہ جڑے ہوئے ہیں ہمیں وہ نہیں بتایا جاتا, ہمیں یہ سیپریٹ کر کے بتایا جاتے ہیں. اس لیے آپ کو یہ مثال یہ درخت کی کہ آپ اپنے خود ہی ذہنوں کے اندر ان کا جو رابطہ ہے ایک دوسرے کے ساتھ اور رب جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ وہ آپ خود سوچیں اس کے بارے میں. اور یہ جو مثال ہے اس کی بہت ساری نہج, بہت ساری اس کے جو اینگلز ہیں زاویے وہ ملتے ہیں, اور اگر آپ خود ہی سوچیں گے نا اس کے بارے میں اور سوچتے رہیں گے تو انشاءاللہ تعالی اللہ سبحانہ تعالی آپ کے وہی جو آپ کے پاس آلریڈی انفارمیشن ہے اس کو جب آپ جوڑیں گے تو انشاءاللہ نئی چیزیں آپ کو پتہ لگیں گی. صلوات پڑھ رہے ہیں. اب ہم اگر اس وقت اسلام کے درخت کو دیکھتے ہیں تو پھل اسلام کا درخت جو ہے وہ دے نہیں رہا اگر دیکھا جائے, اور آپ سے کل بھی عرض کیا تھا کہ وہ اسلام کی شکلیں جو اس وقت دنیا کے ملکوں کے اندر نافذ ہیں اگر ان کو پوری دنیا پہ نافذ کر دیا جائے عدل و انصاف نہیں آ سکتا. اگر وہ شکلیں جو ہمارے گھروں میں نافذ ہیں اگر اسی شکل اسلام کی نافذ کر دیا جائے پوری دنیا پہ عدل و انصاف نہیں آ سکتا. اور اگر آپ سینٹروں کا اسلام جو ہے اگر اس کو پوری دنیا پہ نافذ کر دیں اس سے بھی عدل و انصاف نہیں آ سکتا. یہ بات کوئی ہم اگر کسی کو آبجیکشن ہے وہ بتا سکتے ہیں. اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے اس کا اسلام اگر آپ پوری دنیا پہ نافذ کرتے ہیں کیا ہوگا؟ یعنی بیچارے وہ کل بات کی تھی نا کہ جو اگر پوری دنیا کی کچھ ملک ہیں جو اپنی ضروریات کو پورا کر سکتے ہیں ان کی بھی ضروریات پوری ہونی ختم ہو جائے. اگر آپ مثلاً یہ جو آل سعود ہیں سعودیہ کا جو ہے وہ پورا اسلام جو ان کا ہے اس کو اگر پوری دنیا پہ نافذ کر دیں تو عدل و انصاف نہیں آ سکتا. ہمارے گھروں کا اسلام اس کو نافذ کر کے دیکھیں ذرا, ہمارے گھروں کے اندر جو اسلام ہے وہ بھی عدل و انصاف نہیں لا سکتا. سینٹروں کا کر جہاں پہ چار پانچ بندوں کو اپنے حقوق نہیں مل سکتے, جہاں پہ پوری کمیونٹی کے حقوقوں کو غصب کیا جاتا ہے, اس کے ساتھ ساتھ امام کے حق کو جن کے نام پہ عذاب برقرار ہوتی ہے ان کے حقوق کو ادا نہیں کیا جاتا, تو آپ بتائیں اس طرح کے اسلام کو اگر پوری دنیا پہ نافذ کریں گے تو آپ کو کیا ملے گا؟ عدل و انصاف نہیں مل سکتا. اس کی جو مشکل ہم نے آپ سے عرض کی تھی وہ یہ تھی کہ جو نظام ہے جو ولایت کا نظام ہے اگر ولایت کے نظام کو نافذ کیا جائے تو پھر آپ کو عدل و انصاف مل سکتا ہے.
درود بر محمد و آل محمد.
یہ ایک ہی ملک ہے نا جس میں نظام ولایت نافذ ہے, وہ جو نظام ولایت نافذ ہے اگر اس کو نافذ کیا جائے پوری دنیا پہ تو عدل و انصاف آ سکتا ہے. اب آپ کو اگر چاہیں کہ آپ گھر میں بھی عدل و انصاف آ جائے, سینٹر میں بھی آ جائے اور ملک میں بھی آ جائے, تو ہمارے پاس کیا نتیجہ نکلا؟ نظام ولایت نافذ ہوگا تو عدل و انصاف آئے گا. اب گھر میں بھی ولایت کا نظام ہے, گھر میں خدا نے ولایت کا نظام رکھا ہے. گھر میں کون مولا ہے؟ مولانا کا مطلب پتا آپ کو کیا مطلب ہوتا ہے؟ مولانا لیڈر نہیں, اور بتائیں آقا نہیں, آقا چلے آقا نہیں. امام علی کو ہم کیا کہتے ہیں؟ مولا علی. مولانا عربی کے اندر یہ جو نا ہے یہ جمع کا ہے یعنی ہمارا, مولا یا میرا مولا, صحیح. امام علی کو آپ مولا کہتے ہیں, مولا کہتے ہیں, تو مولا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ مولا کا مطلب انگلش میں ماسٹر ہوتا ہے, اردو کے اندر آپ آقا کہہ دیں. اب آپ یہ دیکھیں کہ آپ ہمیں کیا کہہ رہے ہیں, ہمارے ماسٹر, تو امام علی کو بھی آپ ماسٹر کہہ رہے ہیں, ہمیں بھی آپ ماسٹر کہہ رہے ہیں. کئی لوگ ہیں نا وہ کہتے ہیں امام خمینی کو آپ امام خمینی رحمۃ اللہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ وہ امام کو جو ٹائٹل ہمارے سنی بھائی نے دیا نا. اچھا اگر یہ اسی نہج پہ جانا ہے تو آپ پھر کسی کو مولانا نہیں کہہ سکتے. مولا آپ کا کون ہے؟ جی یہ اچھا آپ نے جواب
سے بڑا مولا.
در حقیقت میں ولایت خدا ہی کی ہے, یہ ولایت جو ہے نافذ کی جاتی ہے دنیا کے اندر کچھ لوگوں کے ذریعے سے, اور جو ولایت تکوینی اور تشریح کو نافذ کرتا ہے وہ امام معصوم ہوتا ہے. گھر کے اندر جو اس خدا کی ولایت کو نافذ کرتا ہے وہ شوہر ہوتا ہے. بچوں کے اوپر خدا کی اس ولایت کو جو نافذ کرتے ہیں وہ ماں باپ ہوتے ہیں, دونوں کو ولایت ملی ہے. سینٹروں کے اندر جو خدا کی ولایت کو نافذ کرے گا وہ مولانا ہوتے ہیں, اور جو ملک کے اندر خدا کی ولایت کو نافذ کرے گا وہ بڑے فقیہ ہوتا ہے. صلوات پڑھیں. اگر کہیں پر اس نظام کے اندر خلا آیا, مثلاً اگر خدا کی ولایت کو نافذ کرنے کی جو ذمہ داری دی گئی ہے وہ شوہر کی ہے, لیکن اگر وہ خدا کی اس ولایت کو نافذ کرنے کی بجائے اپنی اس ولایت کو بیوی کے ہاتھ میں دے دیں, یہ ولایت کا نظام نہیں. ولایت وہ جو مولا ہوتا ہے اس کو الیکٹ نہیں کیا جاتا, اس کو چنا جاتا ہے, اور اس کو چننے کا حق صرف اور صرف خدا کو ہے, اور کسی کو حق نہیں. آپ الیکشنز نہیں کر سکتے کہ ماں باپ کو ولایت ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے. خدا نے ماں باپ کو ولایت دی ہے, اور اگر کوئی ان سے اس ولایت کو چھینتا ہے تو اس نے خدا کی نافرمانی کی ہے. شوہر کو خدا نے ولایت دی ہے, اگر شوہر سے کوئی ولایت چھینتا ہے اس نے خدا کی نافرمانی کی ہے. ہمارا پورا مسئلہ یہی ہے, ہم کہتے ہیں کہ امام علی علیہ السلام کو خدا نے ولایت دی تھی, کسی اور کو حق نہیں پہنچا تھا کہ اس ولایت کو ان سے چھین. اگر وہ سمجھتے ہیں کہ اس سے چھین لیا انہوں نے, غلط سوچ رہے ہیں. خدا کی دی ہوئی کوئی چیز کوئی چھین نہیں سکتا, اپنے آپ کو دھوکہ ضرور دے سکتا ہے. امام کو اگر نہیں مانا امام, آپ کے نہ ماننے سے وہ امام نہیں, یعنی یہ کہ وہ یہ نہیں کہ وہ امام نہیں رہتا, وہ امام پھر بھی ہے. جنہوں نے ان کو مان لیا وہ خود خوش قسمت تھے, جنہوں نے ان کو نہیں مانا وہ بدبخت تھے. اسی طرح سے گھر میں اگر آپ ولایت کا نظام نافذ کرنا چاہتے ہیں, اب بیوی کہ میں تجھے نہیں ولی مانتی, میں مولا نہیں مانتی تجھے, جو نہ مانے. آپ کے نہ ماننے سے ہماری ولایت ضائع نہیں ہوتی. اگر بچے کہ ہم آپ کو اپنے مولا نہیں مانتے, تو ان کے بچوں کے کہنے سے ماں باپ کی ولایت نہیں ہو جاتی. اگر مان لیں گے خوشبخت ہوں گے, نہیں مانیں گے تو بدبخت ہوں گے. اسی طرح سینٹر میں اسی کہے بی او جی کہے جی ہم تو مولانا کی ولایت کو نہیں مانتے, یا لوگ کہیں کہ ہم مولانا کی ولایت کو نہیں مانتے, نہ مانتے نہیں مانیں گے بدبختی آپ ہی کی ہے, مان لیں گے خوشبختی آپ ہی کی ہے. دیکھیں وہ پھر جس طرح سے ہوتا ہے نا کہ یہ جو مولانا صاحب ہے ان کی یہ ہے مسئلہ, ان کے ساتھ یہ ہے. آپ یہ بات اگر دیکھیں کہ نماز کے اندر امام جو ہوتا ہے اس کی کچھ شرائط ہیں, اس میں سے ایک عدالت شرائط ہے, عادل ہونا چاہیے. یہ عادل کی شرط خدا نے کیوں رکھی؟ نماز تو پڑھنی ہے نا آپ کو 10 منٹوں کی, اس میں وہ عادل ہو یا نہ ہو کیا فرق پڑے گا؟ تو فرق پڑے گا. وہ قرت کر سکتا ہے, اس کی قرت ٹھیک ہے, مخارج اس کی ٹھیک ہیں, نہیں وہ جھک سکتا ہے, وہ سجدہ کر سکتا ہے, اس کو صورتیں آتی ہیں. اب وہ عادل نہ ہو تو آپ کی نماز میں کیا مشکل ہے؟ آیا آپ جھکیں گے نہیں, اٹھیں گے نہیں, بیٹھیں گے نہیں, قرت کو نہیں سنیں گے؟ سنیں گے نا. عادل عدالت اس لیے شرط رکھی گئی ہے کہ وہ شخص جو آپ کے آگے کھڑا ہے نظام کے امور کے جو ہے وہ اس کے ہاتھ میں, وہ اگر عادل نہیں ہوگا تو اس کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ آپ کے آگے کھڑا ہو جائے. عدالت اس کے لیے شرط رکھی ہے, لیکن اس عدالت کیا چیز ہوتی ہے اس کو بھی بیان کر دیا, نہ کہ آپ خود اپنی عدالت کا ایک پیمانہ بنا لیں اور اس پیمانے کے بعد ہر مولانا کو جج کرتے رہے. ہم کیا کرتے ہیں, خود اپنی عدالت کا ہم نے ایک پیمانہ بنا لیا, اور پیمانہ بھی لے کے تو پھر ہم پھرتے ہیں, اچھا یہ فٹ ہوتا ہے نہیں ہوتا. جو ہمارے مطلب کی بات کرتا ہے وہ ہمارے عدالت کے پیمانے میں بہت صحیح فٹ ہوتا ہے, جو ہمارے مطلب کی بات نہیں کرتا اسے کہتے ہیں یہ عادل ہے ہی. تو یہ کیا مسئلہ ہمارے سینٹروں میں ہی کیوں مسئلہ ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ جو ولایت کا نظام ہے وہ نافذ نہیں ہوتا, سکیفے کا نظام نافذ. وہ جو مولانا صاحب ہوتے ہیں وہ نوکر ہو جاتے ہیں, نوکر کبھی مولا ہو نہیں سکتا. کبھی ایسا دیکھا آپ نے کہ نوکر مولا ہو؟ کہیں جی سلام علیکم والد صاحب آپ کون ہیں؟ میں مولا بھی ہوں نوکر بھی ہوں. کہیں یہ کیا عجیب ہے یہ سسٹم, یہ سسٹم عجیب ہے کہ آپ مولا بھی ہیں اور نوکر بھی ہیں, یہ تو ہو نہیں سکتا, یا تو آپ نوکر ہیں یا آپ مولا ہیں. تو جو نوکر ہو جائے وہ مولا نہیں ہو سکتا. اب اس طرح سے اب آپ آئیں ملک کے اندر, ملک کے اندر اسی لیے کہا پوری کی پوری, باقی جو آپ کہتے رہے کہ ایران میں یہ مسئلہ ہے وہ مسئلہ ہے, لوگوں میں یہ مسئلہ ہے وہ مسئلہ ہے, وہ سب آپ کی بات نہیں بچا, اور جہاں پہ آپ جو بھی ہے وہ کہتے رہیں, کوئی مشکل نہیں اس میں. لیکن جو بات ہے وہ یہ ہے کہ جو ولایت کا نظام ہے اس پوری دنیا کے, آپ ولیوں کو, مولا کو, ملک کے مولاؤں کو لیا ایک ساتھ میں کھڑا کریں, لائیں اس پوری کی پوری دنیا کے مولاؤں کو ایک ساتھ میں کھڑا کریں اور سب میں امام خامنائی کی ہوں, آپ کیا کہیں گے امام خامنائی کو سب میں کھڑا کیا جا سکتا ہے؟ یہ ان کی توہین ہوگی, یہ ان کی توہین ہوگی. جس طرح سے ہم امام علی علیہ السلام کو آپ مباحثہ کرتے ہیں, جس طرح سے ہم امام علی علیہ السلام کا مباحثہ کرتے ہیں کن لوگوں کے ساتھ, ان لوگوں کے ساتھ, ان لوگوں کے ساتھ مباحثہ کر کے ہم کہتے ہیں کہ جی امام بڑے اچھے تھے, یہ ان کی توہین ہے. آپ دیکھ رہے ہیں ایک مولاؤں کی صف, اس میں کھڑا کریں امام علی علیہ السلام. پھر اب کمپیرزن کرنا شروع کریں گے تو وہ رسول کی حدیث یاد آ جاتی ہے کہ ہمارا پہلا بھی محمد ہے, ہمارا مڈل میں بھی محمد ہے, اور آخری بھی محمد ہے. کلنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اگر کوئی اور ملک ہوتا جس میں کہ ولایت کا نظام نافذ ہوتا, ہاں پھر آپ مقایسہ کرنا چاہیں, پھر لائیں. پوری دنیا میں کوئی اور ملک نہیں ہے. یہ ہمارا المیہ ہے کہ ہم اگر اسی کانسیپٹ کو جو کہ ایران کے اندر نافذ ہے, اسی کانسیپٹ کو اگر سمجھ جائیں. اب آپ دیکھیں 300 ملین شیعہ کے کتنے مولا ہیں, کتنے مولا ہیں ان کے. اگر وہ ان تمام کا ایک مولا ہو جائے, اس کی ایک ایک اشارے پہ وہ اپنے آپ کو چلائیں, آپ مجھے بتائیں کسی کی جرت ہے کہ وہ کسی مظلوم کے اوپر ظلم کر سکے؟ کسی کی جرت نہیں ہو سکتی. 2000 لوگوں نے اسی ولایت کے نظام کے ساتھ اپنے آپ کو نافذ کر لیا, اپنے آپ کا اتصال کر لیا, انہوں نے 33 دن کے اندر پوری دنیا کو شکست دے دی. اگر 300 ملین جمع ہو جائیں, جتنے اپنے آپ کو شیعہ کہتے ہیں, اگر 300 ملین جمع ہو جائیں ایک بینر کے اندر, آپ بتائیں کیا ہو نہیں سکتا. وہ کہتے ہیں جی آپ اس بلّہ کے بارے میں بات کرتے ہیں, وہ پھر ڈر آ جاتا ہے نا, اس بلّہ کا نام کیا ہے اس وقت؟ وہ کہتے ہیں جی وہ تو ٹیررسٹ. آپ کس نے ڈیفینیشن دیا آپ کو کہ وہ ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے؟ کس کے معیار پہ وہ ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے؟ اگر وہ شیطان کے معیار پہ ٹیررسٹ ہو تو وہ حزب اللہ ہوتا ہے. پتا کرنا حزب اللہ کون ہے, دیکھیں کہ شیطان کے معیار کے مطابق کون ٹیررسٹ ہے, اس کو کہیں گے حزب اللہ. اب وہ خود اپنے آپ کو کر لیں کہ جی یہ بھی ٹیررسٹ ہے, وہ بھی ٹیررسٹ, وہ علیحدہ چیز. آپ کے وہ خود اپنے بندے ہیں. ہم جب خدا کے معیار کے مطابق دیتے ہیں تو اس کے اندر حزب اللہ کا لفظ کہنا اور یہ ہے کہ اس کے بارے میں بات کرنا اس میں کوئی مشکل نہیں, بلکہ عبادت ہے, ڈرنا نہیں چاہیے. لوگ کہتے ہیں آپ سب کو حزب اللہ ہی بنائیں گے, ہم کہاں بنائیں گے آقا, ہمیں تو یہ مصیبت پڑی ہوئی, ابھی تک لوگوں کی نمازیں سیدھی نہیں ہوئی, لوگوں کو کہہ کہہ کے رہ گئے کہ داڑھی رکھ لو, لوگوں کو, بہنوں کو کہہ کہہ کے رکھ لیں حجاب پہن لو, سینٹروں میں کہہ کہہ کے رہ گئے کہ اپنے آپ میں پیار محبت ڈالو, لڑو نا. ماں باپ کو مثلا کہتے ہیں کہ بچوں کے حقوق دے دو, بچوں کو کہتے ہیں کہ ماں باپ کے حقوق دے دو, کہاں سے حزب اللہ بنیں گے؟ پہلے ان سیڑھیوں کو جب آپ کمپلیٹ کر لیں گے, جب یہ منیمم ریکوائرمنٹس کو کر لیں گے, پھر ہم حزب اللہ ہونے کی بات کر سکتے ہیں. اب انتظار کس چیز کا ہو رہا ہے؟ امام کا. امام نے کیا, یاد آپ کو کل ہم نے جو استعمال کیا تھا, ہم سب کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ جنگ کا. بھائی امام آپ ایسا نہ دیکھیں, کل کی بات ہے, پرانی بات نہیں. امام کا اگر کوئی ہمیں آ کے کہے کہ آپ کس کا انتظار کر رہے ہیں, ہم کہیں گے امام کا. وہ آ کے کہے کہ انہوں نے آ کے کیا کرنا ہے, ہم کیا کہیں گے؟ عدل و انصاف سے اس دنیا کو بھر دینا ہے. اس کے بعد ہم پوچھیں گے کہ وہ کیسے بھریں گے اس دنیا کو عدل و انصاف کے ساتھ, ہم انہیں بتائیں گے کہ ایک بہت بڑی جنگ ہوگی, जिसके अंदर हक और बातिल की जंग होगी, वर्ल्ड वॉर होगी और पूरी दुनिया के अंदर होगी और हक बातिल के ऊपर हावी आ जाएगा. वल्लजी अरसला रसूलहू बिलहुदा वदीनिल हक लियुज़हिरहु अला दीनि कुल्लि वलव करिहल मुशरिकून, कि वही खुदा है जिसने रसूल को हिदायत के साथ भेजा और ऐसा दीन भेजा है हक का दीन जो कि तमाम के तमाम दूसरे अध्ययन के ऊपर हावी हो जाएगा, हत्ता कि अगर मुशरिकीन इस बात को अच्छा ना समझे, उनको अच्छा ना लगे. हम तो इस इंतजार में, अब आप देखिए 300 मिलियन लोग किस चीज का इंतजार कर रहे हैं, जंग का. ला इलाहा
इल्लल्लाह,
ये कैसी फौज है इमाम, ये कैसी फौज है इमाम की जो कि जंग का इंतजार कर रही है. ये ऐसी फौज है कि अगर सर्दी ज्यादा पड़ जाए तो इमाम हुसैन की मजलिस में नहीं जा सकते. ये ऐसी फौज, अगर कहीं पे सीसिस का नाम आ जाए तो दिल धड़कने लग जाते हैं. ये ऐसी फौज है, अगर सीसिस उनके घर में आ जाए तो घर को छोड़ के मुल्क को छोड़ के फरार कर जाएंगे. ये ऐसी कौन है कि ऐसी फौज है कि अगर इमिग्रेशन से जाना हो तो 5-6 मील पहले स्टोरियां शुरू कर देते हैं कि हमने उनसे ये कहना है. ये ऐसी फौज है जिसने कि कबूल कर लिया कि यजीद सिफात जैसा इंसान उनका हाकिम हो जाए. ये ऐसी कौम है जिसने कि ऐसी फौज है जिसने कि दुश्मन को छोड़ दिया, खुद लड़ेगी आपस में. आप मुझे बताए ना कि जो फौज खुद लड़े उसने दुश्मन से क्या लड़ना है, जिसको कि दुश्मन और दोस्त की तमीज नहीं रही, जिसके के पास कोई तैयारी नहीं है. आप क्या समझते हैं जंग की तैयारी के लिए आपको असलहा जमा करने नहीं आता. अगर आप जिहाद अकबर में शिकस्त खा गए, जिहाद असगर में भी खाएंगे. मसला क्या है हमारी फौज का, हमारे सोल्जर्स का क्या मसला है, वो जिहाद अकबर में शिकस्त खा चुके हैं. इमाम को कितने इस तरह के फौजी चाहिए कि जो जिहाद अकबर में शिकस्त ना खाए हुए हो, 313 से कम है, क्योंकि उनके अंदर वो जो सोए हुए ना साबिका, उनकी सीटें रिजर्व हैं, वो भी शामिल है इस 313 और इसके अंदर 50 औरतों की भी सीटें रिजर्व हैं और बाकी कर करा के 200 कुछ इस तरह से ज्यादा नहीं रहती. अब आप बताएं, आपसे कोई पूछे आप किस चीज का और ये जंग कब शुरू हो सकती है,
किसी
वक्त. वह ना कश्मीर का वाक्य आपने सुना ना, नहीं सुना कश्मीर का जो वाक्य के आगा साहब थे वो हर रोज क्या करते होते थे, अपनी तलवार को तेज करते होते थे. अब लोग देखते थे कि वो तलवार को तेज कर रहे हैं, हर रोज तलवार को तेज करते होते थे. तो उनसे पूछते थे कि आगा ये आप क्यों तलवार को तेज कर रहे हैं, तो कहते होते थे कि आगा इमाम किसी दिन भी आ सकते हैं, इमाम किसी वक्त भी आ सकते हैं और मैं चाहता हूँ कि जब इमाम आए कि मैं तैयार हूँ, कि ऐसा ना हो कि मुझे फौरन जाना पड़े और मेरे पास कोई चीज ना हो, मेरी तलवार जो है वो तेज ना हो. वो कहते हैं कि जब वो शख्स इस दुनिया से गया और तलवीन जब मौलाना पड़े, तो जब भी इमाम अजमान सलाम का नाम आता था उसका जिस्म दिलता था और जो उन्हें सुना खड़ा हो जाता था. ये फौजी इमाम का कि वो सुबह कर रहा है इस उम्मीद में कि शाम को इमाम आए, और अगर शाम हो जाती इमाम नहीं आते तो सुबह कर रहे इस उम्मीद में कि इमाम आ रहे, और अगर सुबह हो जाती अगले दिन की इमाम नहीं आते, उम्मीद है उसे शाम को. ये है फौज. ये आपको थोड़ा सा समझ में आना चाहिए कि ये जो हमारे साथ अलमिया हो रहा है, ये जो इस वक्त इमाम नहीं आ रहे, ये वजह क्या है, हम रो रहे हैं, हम हर्डल्स हैं उनकी राह में. अब हम अगर दूसरी तरफ से लें हसन, वही जो अब ये बात थोड़ी सी कड़वी है क्योंकि हमें सुननी पड़ी है, सुननी है, मैं भी सुन रहा हूँ आप भी सुनिए, कड़वी बात है. वो जो इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह का खत है उसकी जो शक्ल आज बाकी है, आप मुझे बताएं उस शक्ल को अगर नाफिज कर दिया जाए इस दुनिया के ऊपर, अधरन साहब आ सकता है करनी बात हम जो इमाम हुमैन अब्दुल्ला के खत के मानने वाले हैं अगर आप हमारे दरमियान में देख लें कि वो जो उनका खत बाकी बच गया है उस खत को अगर पूरी दुनिया में नाफिज कर दिया जाए अदरन साहब आ सकता नहीं आ सकता ये कोई छुपी हुई बात नहीं हमारे जो दरमियान में मसाइल हैं उन वो जो वही जो शक्ल है अब एक बंदा इनकलाबी उसे क्या मैं इनकलाबी इनकलाब पे नारा लगा रहे हैं सब इनकलाब का नारा लगा रहे हैं इनकलाब के नारा लगाने वाले का पता है किसको हक है जिसने खुद अपनी रूह के अंदर इनकलाब लाया जिसने कि खुद अपने आप को मुनकलिब किया हो वो इनकलाब का नारा लगाए वरना तो इसी तरह से वो नमाजी है जो नमाज का नारा निकाल रहा है और खुद नमाजी नहीं है अगर खुदा का की विलायत उसने अपने रूह पे नाफिज नहीं की इनकलाब का नारा लगाने से कुछ नहीं होगा एक और मौजू जो कि इसी सब्जेक्ट के अंदर आता है इसी लाइन में आता है वो है जिहाद का और जिहाद भी एक वो मौजू है जो कि बाकी सब चीजों पे जो है बात होती है मदन साहब बैठ के कहते हैं यार नमाज पढ़ो कहते हैं रोजा रखो कहते हैं हत्ता ये भी लोग कह देते हैं अमर बिल मारूफ नहीं मुनकर करो हज पे चले जाओ लेकिन कोई ये नहीं कहता जिहाद करो कभी ये टॉपिक सुना आपने भाई जिहाद करो जिहाद आपके फ्रूए दीन में है या नहीं है अगर नहीं है तो बता दें चेंज कर देते हैं अगर है तो वो किसने कब किया अब जिहाद के हवाले से बहुत सारी चीजें हम इसकी कुल्ली बात कह सकते हैं इसकी जुजी बात कह सकते हैं बहुत सारी चीजें लेकिन इस टॉपिक को छेड़ना है इस वजह से कि हम एक जंग का इंतजार कर रहे हैं और अगर हमें जिहाद का ना माना पता होगा ना उसके बारे में बहस होगी ना उसके बारे में बात होगी तो वो जो जंग जिसका हम इंतजार कर रहे हैं वो उसके अंदर हम तैयारी नहीं कर सकते उस वक्त जब इमाम आएंगे वो नमाजों को ठीक नहीं करने आ रहे ना फिर अगर ये देखें कि हम इमाम के आने की जमीन साजी करना चाहते हैं तो फिर किस बात के बारे में गुफ्तगू होनी चाहिए अरे नमाजों के बारे में होनी चाहिए रोजों के बारे में होनी चाहिए हज के बारे में होनी चाहिए जिहाद के बारे में अब जिहाद का जब लफ्ज आता है इसी वजह से आप देखें दुश्मन की चाल उसने नमाज को इतना बदनाम नहीं किया नमाज पढ़ने देता है वो नमाज वो आपको पढ़ने देगा बड़े बड़े सेंटर बनाने देगा लाखों के हिसाब से वो खर्च करने देगा बड़े बड़े फानूस लगाने देगा ये सब करने देगा लेकिन अब उसी इतने बड़े सेंटर में और इतनी बड़ी वो लाइटिंग के नीचे बैठ के उस नूर के अंदर कोई बात शुरू करे ना जिहाद की अब देखें वो इतना बड़ा बना ले दिया लेकिन वहां जिहाद की शुरू करेंगे क्या करेंगे बंद करो इसे यार कल तक तो ठीक था जोनिंग भी होगी सब कुछ हो गया इतने हमारे पैसे भी लग गए उधर से भी आ गया उधर से भी आ गया आज हम शुरू कर रहे हैं बात आपको क्या मसला है कहीं जगह पे किसी भी जगह आप बात करेंगे और जिहाद के चेहरे को इस तरह से मस्त कर दिया इस तरह से मस्त कर दिया कि जिनके प्रूफ के अंदर है उनको भी उससे नफरत होने लगी जिनके अपने फ्रू के अंदर है उनको नफरत होगी इस लफ्ज के साथ जिहाद के साथ और जो इस बारे में बात करता है उसके साथ भी वो कहते हैं इससे बच्चों को बचाओ अगर जिहाद का मतलब तशद्दुद नहीं है आपको मैं मिसाल देता हूं हमारी ये बॉडी है इसको एक मुल्क समझ लो ये एक मुल्क समझ लो ठीक है इसके खिलाफ अटैक होता है या नहीं होता हर रोज होता है वायरसेस करती हैं बैक्टीरियाज करते हैं कैंसर सेल्स करते हैं क्या कुछ नहीं अटैक करता होता है ना खुदा अगर इसके अंदर इम्यून सिस्टम ना डालता मुझे बताओ ये जो इतनी खुदा ने प्यारी नेमत दी है अगर इम्यून सिस्टम ना होता मेरे जिस्म का क्या हाल होता इस मुल्क का क्या हाल होता ختم ہو جاتا فوراً. ہر ایک شخص کے اندر ایک امیون سسٹم ہے, اگر وہ صحیح نہ ہو, اگر دفاع نہ کر پائے, اس کا جسم جو ہے وہ ختم ہو جائے گا. اب آپ کہیں جی امیون سسٹم ٹیررزم, کوئی نعرہ لگائے کہ جی امیون سسٹم ٹیررزم, بھائی اچھا اس کا مطلب کیا ہے؟ امیون سسٹم کو ختم کر دو, کر کے دیکھو ذرا, امیون سسٹم کو ختم کرو گے جان چلی جائے. بلکہ امیون سسٹم کی وہ تقویت کے لیے انہوں نے دوائیاں بنائی ہیں, کیا آپ وہ کھائیں. اب جہاں پہ روح کا سوال ہے, روح کو اٹیک ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ روح کو اٹیک ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ روح جس طرح سے مجروح ہوتی ہے ہر روز, اگر اس کی عالم ملکوت کے اندر شکل نظر آ جائے, اس وقت یہاں پہ لاشیں آپ کو نظر آئیں, ڈیکیپیٹیٹڈ لاشیں نظر آئیں گی جن کی آنکھوں میں تیر ہیں, بازوؤں کو توڑا گیا ہے, ہڈیوں کو پیسا گیا ہے, ٹانگوں کو کاٹا گیا ہے. اگر آپ کی چشم ملکوتی باز ہو جائے, اس وقت آپ کو لاشیں نظر آئیں, کیوں نہیں دکھاؤ گا؟ جہاد اکبر جو ہے وہ عالم ملکوت میں روح کے جہاد, روح کے دفاع کا نام ہے, اور جہاد اصغر جو ہے وہ اس عالم ملک کے اندر اپنے جسم, اپنے ناموس, اپنے دین, اپنے گھر بار کو بچانے کا نام ہے. سمجھ رہے ہیں؟ یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں, اگر ان دونوں چیزوں میں سے کوئی چیز نہیں ہوگی, آپ کا گھر بار چلا جائے گا ہاتھ سے. مثلا کوئی آئے جی میں آپ کے گھر میں آ کے تو چوری کرنا چاہتا ہوں, بسم اللہ آئیں, بسم اللہ کوئی مسئلہ نہیں, آپ یہ الارم سسٹم کیوں لگاتے ہیں؟ پھر آ رہے تھے دروازے کھول کے سوئیں, جو مرضی چور آ کے چوری کرنا چاہتا ہے کر لے. اگر آپ سیلف ڈیفنس کے اندر کوئی چور آپ کے گھر میں آ جاتا ہے, اس کو آپ کرتے ہیں, تو وہ یہ نہیں کہتے کہ آپ نے کسی کا کام خراب کیا, بلکہ آپ کی تحسین ہے کہ آپ نے اپنا دفاع کیا. جہاد جہد سے ہے, جہد کہتے ہیں کوشش کو, اگر کوشش کا نام جہاد ہے تو پھر تو سب کو مشکل ہے نا, ہر کوئی کوشش کر رہا ہے. اب آپ کہہ رہے ہیں کوشش نہیں کر, یہ وہ چیز ہے جو کہ انسان کے لیے ناممکن ہے. آپ کوشش کریں, آپ حرکت میں, آپ اسٹیشنری نہیں ہیں, آپ کوشش میں ہیں. مثلا سانس لینا کوشش ہے میرے, اگر لنگس کہیں نہیں میں کوشش نہیں کروں گا سانس نہیں لے پاؤں. چلنا کوشش ہے, کھانا کوشش ہے, پینا کوشش ہے, بات کرنا کوشش ہے, سوچنا حرکت ہے, یہ تمام کی تمام چیزیں حرکت ہیں, کوشش ہے. صرف دنیا میں ایک ہستی ہے جو کہ اسٹیشنری ہے, جو حرکت میں نہیں ہے, اس کا نام خدا ہے. صرف اور صرف ایک ہستی ہے اس پوری کائنات کے اندر جو اسٹیشنری ہے, جو حرکت میں نہیں ہے, بلکہ اس نے تمام چیزوں کو حرکت دی ہے, اور اس کا نام ہے خدا, اس کو اللہ کہتے ہیں. اس کے علاوہ جو بھی مخلوق ہے وہ حرکت میں, کوشش. اب آپ دیکھیں, آپ چاہیں یا نہ چاہیں جہاد کر لیں, آپ سمجھیں یا نہ سمجھیں جہاد کریں, آپ کوشش کر لیں, ہر کوئی حرکت میں. اب آپ کہیں گے کہ جی وہ کافر بھی حرکت میں تو اس کا بھی جہاد ہوا, نہیں. اب فرق کیا ہے کہ کوشش اگر خدا کے لیے ہو تو اس کو جہاد کہتے ہیں, غیر اللہ کے ہو تو اس کو شرک کہتے ہیں. سمجھے؟ کوشش اگر, حرکت اگر خدا کے لیے ہو تو اس کو کہتے ہیں جہاد, اور اگر غیر اللہ کے لیے ہو تو اس کو کہتے ہیں شرک. اب آپ بتائیں, حرکت آپ نے کرنی کرنی ہے, آپ حرکت کو روک نہیں سکتے, آپ اسٹیشنری ہو نہیں سکتے. آپ کے پاس چوائس کیا ہے؟ اسی حرکت کو یا تو خدا کے لیے کر لیں یا پھر غیر اللہ کے لیے کریں, اور تیسری چوائس نہیں. پانی پینا ہے خدا کے لیے پینا, اگر جسم کی کوئی حرکت ہے خدا کے لیے. آپ دیکھیں ہمارے دین کے اندر, اب آپ خدا کو کسی جگہ پہ بھول نہیں سکتے. آپ واش روم میں جائیں ادھر دعائیں, ہم لوگ واش روم سے بھاگتے ہیں, واش روم میں اگر خدا کا نام نہیں, جی خدا کا نام واش روم میں, تو ڈس ریسپیکٹ ہو گئی. अगर वॉशरूम में दाखिल होने के लिए खुदा की से साथ दुआ है, वापसी पे दुआ है, वहां पे बैठ के वहां पे मसलन इस तहारत इस तमाम चीजों के अंदर खुदा के साथ हर एक चीज के अंदर उसने ये बात रखी है। अब आप हर हरकत में जिस हरकत में हैं, खुदा ने आपको बताया किस तरह से हरकत करनी है। और अगर आप खुदा के लिए करेंगे तो जिहाद है, गैरुल्लाह के लिए करेंगे तो शिर्क है। हम भाग नहीं सकते अगर हम ये कि हम जिहाद नहीं करेंगे। आप खुदा की हुकूमत से भाग नहीं सकते। जिस तरह से आप मौत से नहीं भाग सकते, उस तरह से आप जिहाद से नहीं भाग सकते। पर क्या होगा, वो जो कोशिश है वो या तो आप गैरुल्लाह के लिए कर रहे होंगे या फिर खुदा के लिए। चॉइस आपकी अपनी है। तो फिर क्या हुआ, पूरी की पूरी जिंदगी जो है आप एक मुजाहिद है। अगर आप ये देखें कि पूरी की पूरी अगर आपकी जिंदगी की हरकत जो है वो सिर्फ खुदा के लिए, आपकी कोशिश आपकी हरकत सिर्फ खुदा के लिए, तो आप एक मुजाहिद। और अगर नहीं है तो आप मुजाहिद नहीं। मसलन लोगों को मौलाना बनने का बहुत शौक है, डॉक्टर बनने का बहुत शौक है, लॉयर बनने का बहुत शौक है, आईटी प्रोफेशनल बनने का बहुत शौक है, मुजाहिद बनने का शौक नहीं है। हालांकि वो खुद हैं, या तो वो शिर्क के मुजाहिद हैं, या वो गैरुल्लाह के मुजाहिद हैं, या वो खुदा के मुजाहिद हैं। मुजाहिद इंसान पैदा होता है, कोशिश में पैदा होता है, हरकत में पैदा होता है। और ये तमाम का तमाम सफर कहां पे जाके हमने अपने लिबास को उतारना, फौजी लिबास। फौजी लिबास पता आपको हमने कहां से शुरू किया हुआ था, आदम अलैहि सलाम के खल्क होने से पहले हमने फौजी लिबास पहना हुआ, उनके जिस्म के खल्क होने से पहले हमने फौजी लिबास पहना हुआ। आलमे जर में हम इसी फौजी लिबास में रहे, इस दुनिया में आए तो इसी फौजी लिबास में है, आलमे बरज़ख में जाएंगे इसी फौजी लिबास में है, आलमे रोजे माशर में उठाए जाएंगे इसी फौजी लिबास में, पुलिस रात से गुजरेंगे इसी फौजी लिबास में, जाके उतारेंगे कहां पे इस लिबास को, जन्नत। ये फौजी लिबास जो हमारा है उतरेगा कब, जन्नत में। उस वक्त तक हम हर वक्त जिहाद में, हर वक्त कोशिश में, हर वक्त ये यूनिफॉर्म हमने पहना हुआ। अब जब हमने ये यूनिफॉर्म पहना हुआ है और हमें करना ही है जिहाद, तो क्यों नहीं अपने मौला के लिए करें, क्यों गैरुल्लाह के लिए करें? क्योंकि ये जो लिबास गैरुल्लाह के मुजाहिदों ने पहना हुआ है ना, उन्होंने भी पहना हुआ है आलमे जर से, आलमे इस दुनिया के अंदर, और बाद में वहां पे भी हमारे इम्तिहान हुए थे, सही, वहां पे भी हमने वादे दिए थे। इन्होंने भी उतारना कहां पे है इस लिबास में, दोजख में। और कितना जिस तरह से आप मौत से डरते ना, मौत से आप भाग नहीं सकते, तो डरने का फायदा क्या भाई, डरे उस चीज से कि अगर आपके डर से मौत जो है वो कहे ठीक है साहब डरते बहुत है तो हम इनके पास नहीं जाते। मौत अलैहिस्सलाम खुदा उनको हिफ्ज रख के इनकी सलामती के लिए बड़ी सलावात काफी प्यार है। इंशाल्लाह मुलाकात आप देखें ना उस शख्स से जिससे कि आपकी मुलाकात होनी होनी है, बेहतर है कि उसके साथ प्यार करें, नफरत ना करें, मिलना तो है ही। आप ने जो काम अपने जिम्मे लिया हुआ है बहुत सख्त काम है, मलाइका के अंदर वो काम सवाए उनके और कोई अंजाम नहीं दे सकता। जब ये जिम्मेदारियां रखी गई तो अल्लाह सुब्हान तआला की तरफ से, तो ये सिर्फ हज़रत मलकुल मौत अलैहिस्सलाम के जिन्होंने इस जिम्मेदारी को उठाया और निभा रहे हैं और हर वक्त निभा रहे हैं। काफी प्यार है आगा साहब के साथ, इंशाल्लाह मुलाकात होगी, खुदा उनको सलामत रखे। वो ये नहीं हो सकता कि कहें कि आगा मसलन मुश्किल है, हम अभी जा नहीं सकते, अभी हमें इधर ही रहने दें, कि ये कि थोड़ा सा और वक्त दे दें, नहीं, आपका टाइम आ गया, आपको जाना। अब आप शक मौत का फरिश्ता, लेकिन हम जब तर्जमा भी करते हैं मौत का फरिश्ता, मौत का फरिश्ता कहेंगे तो जाहिर है कि आप साहब से मोहब्बत होगी या नफरत। उसी तरह से जिस तरह से आप मौत से भागते हैं, मौत से भी भागें, मौत दर हकीकत में उसका तर्जमा इंतकाल का, मुंतकिल होने का है। حضرت مولانا گل علیہ الصلوۃ والسلام وہ شخصیت ہیں جو کہ ہمیں منتقل کریں گے. ایک ڈاکٹر تھا نا جس نے کہ آپ کو ماں کی شکم سے اس دنیا میں منتقل کیا. آپ کو نفرت تھی اس ڈاکٹر کے ساتھ؟ کسی کو تھی نفرت اس ڈاکٹر کے ساتھ؟ نہیں تھی, بلکہ ان کا شکریہ ادا کیا آپ نے ڈاکٹر صاحب کو. بعد میں جو بھی تھا پاکستان میں تو ہوتا ہے, یہاں پہ پتہ نہیں کیا ہوتا ہے, آپ نے ان کا شکریہ ادا کیا. آپ نے کہا ڈاکٹر صاحب بہت بہت آپ کی مہربانی, آپ نے ہمارے بچے کو اس دنیا سے اس دنیا میں لے آئے, آپ پر سلام ہو. اگر آپ نہ ہوتے ہم کیا کرتے؟ حضرت ملک موت علیہ الصلوۃ والسلام وہ ڈاکٹر ہیں جو کہ اس عالم ملک کی دنیا سے ہمیں منتقل کریں گے عالم ملکوت کے لیے. ان کا ہمیں شکریہ ادا کرنا چاہیے. ان شاء اللہ تعالیٰ جب وہ آئیں گے آپ کو موت سے نہیں ڈرنا چاہیے. کربلا کے کچھ اصول ہیں, کربلا کی جو زمین ہے, کربلا کی جو فاؤنڈیشن ہے, وہ کچھ اصولوں پہ استوار ہے. آپ کو وہ اصول, وہ بنیاد سمجھنی چاہیے اور اپنی زندگیوں میں اس کو لانا چاہیے. کربلا ہدایت دیتا ہے عشق کی, پیار کی, محبت کی, ایثار کی, خدا کی وحدانیت کی, خدا کے ساتھ عشق کی, خدا کے ساتھ محبت کی, خدا کے لیے صرف کام کرنے کی, خلوص کی, شجاعت کی, بردباری کی, حلم کی, صبر کی, صحیح وفا کی. کربلا درس دیتا ہے خدا کے امر کے اوپر تسلیم ہو جانے کے لیے, اپنے عمل کو خدا کے امر کے ساتھ لانے کے. یہ جو آپ عمل کرتے ہیں روزے عاشورہ میں اور آگے اور پیچھے, یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ آپ اس بات کو سمجھ جائیں کہ آپ اللہ ہی کی طرف چاہیں, اللہ ہی کی طرف آپ کو واپس جانا ہے, اور آپ تسلیم ہوں گے اس کے ہر عمل پہ اور راضی ہوں گے اس کی ہر رضا پہ. کربلا کے دروس ہیں, ان کو سیکھنا ہے. اور اس میں سے جو سب سے بڑا درس ہے وہ یہ ہے کہ آپ موت سے نہیں ڈر سکتے. کوفی میں اور وہ لوگ جو امام کے ساتھ آ گئے, ان میں جو سب سے بڑا فرق تھا نا وہ یہ تھا کہ کوفی موت سے ڈرتا تھا اور جو امام حسین کے ساتھ آ گئے وہ موت سے نہیں ڈرتے تھے. ان کے بچے بچے حضرت قاسم علیہ السلام سے پوچھا بھائی موت آپ کے لیے کیسے, انہوں نے کیا کہا؟ آپ اپنے بچے سے پوچھیں کہ آپ کو موت کیسے لگتی ہے, اگر وہ یہ جواب نہ دے نا تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ وہ امام کا سپاہی نہیں بن سکتا. امام کی سپاہی اس طرح سے جواب دیتی ہے, موت کیا چیز ہے؟ ابو آیا ہم حق پہ ہیں یا نہیں ہیں؟ حق پہ ہیں, پھر موت کا کیا؟ موت ہم پہ آ پڑے یا ہم اس پہ چلے جائیں کوئی فرق نہیں کرتا. موت سے کیوں ڈرے؟ ہمیں جو کربلا نے درس دیا ہے اس کو سیکھنا ہے. یہ مصائب کا کل ایک فلسفہ آپ کو بتایا تھا, مصائب جب سنیں تو آپ کے ذہن میں جو اسلام کی قیمت ہے وہ بڑھنی چاہیے. یہ دیکھیں کیا کیا قیمتیں دے کر کس طرح کے پاک خون کو بہا کے اسلام کو بچایا گیا, کس طرح سے کس کس کا خون دے کے ان اسلام کے اصولوں کو, ان کی جڑوں کو جو ہے وہ تازہ کیا گیا, ان کو بچایا گیا. ایک اور چیز جو ہمیں جہاد سے ڈراتی ہے, اگر آج 5-10 منٹ اوپر ہو جائیں تو معذرت, ایک اور چیز جو ہمیں جہاد سے ڈراتی ہے وہ ہے اسیری. امام حسین نے شہادت کا درس دے دیا, کربلا کے شہدا نے ہمیں شہادت کا درس دے دیا کہ شہید کیسے ہوتے, خدا کے لیے اپنے جسم کو کس طرح سے قربان کرتے. اور امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام نے اور بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے ہمیں اسیری کا درس دیا. خدا کے لیے اسیری کس طرح سے کی جاتی ہے, خدا کے لیے اپنے شہداء پہ صبر کس طرح سے کیا جاتا ہے. شام غریبہ کو لائیں اپنے ذہنوں کے اندر, دیکھیں یہ بی پی کا بہت بڑا امتحان شروع ہوا. امام حسین جب کربلا کے میدان میں تھے, جب سب شہید ہو گئے اور جب امام حسین لڑنے گئے تو انہوں نے ایک ایسی جگہ کو انتخاب کیا تھا کہ جہاں پہ ان کی آواز خیموں تک پہنچے. اب ان بیویوں کے پاس بچہ کوئی نہیں تھا. امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام تھے جو بستر پہ بیمار تھے, تو بیویوں کو پتا تھا کہ آپ ابھی تک امام حسین ہیں. کیا کرتے تھے امام حسین؟ آگے کہتے تھے لا حول ولا قوت الا باللہ, اونچی آواز میں کہتے تھے. جب بیویوں کے کانوں تک یہ آواز پہنچی تھی تو وہ ہمت انہیں آ جاتی کہ ابھی ہمارے مولا ہیں. اور امام حسین بھی بار بار واپس آتے تھے. لیکن پھر ایک ایسا وقت آیا ہے کہ امام حسین نے آ کے وہ نعرہ نہیں لگایا. اور بی بی زینب نے دیکھا تو امام حسین کا سر کٹتا. اب کوئی چارہ نہیں رہا. شام غریبہ آ گئی. یہ ان لوگوں نے جو آئے ہیں خیموں کی طرف, گھوڑے انہوں نے دوڑائے ہیں اور یہ نہیں دیکھا رستے میں کوئی بچہ آیا ہے نہیں. انہوں نے خیموں کی طرف جب گھوڑوں کو دوڑایا, بہت سارے بچے تھے, امام حسن علیہ السلام کی اولاد بھی تھی, جو کہ اس خوف میں ابھی ان کے چچا کو, ان کے ابو کو, ان کے خانوادے کو شہید کیا ہے, یتیم ہوئے ہیں, اور اب کیا ہے کہ گھوڑوں کے ساتھ ان بچوں کو ڈرایا اور آگے ان بچوں کو, کئی بچے جو ہیں وہ گھوڑوں کی ٹانکوں کے نیچے شہید. بی بی زینب سلام اللہ نے سب کچھ دیکھا ہے, سب کچھ دیکھا ہے. بی بی سکینہ کی روایت ہے, کہتی ہیں کہ مجھے تماشے مارے گئے, میرے گھوڑوں میرے جو ایئر رنگس تھے ان کو چھینا گیا, اور جب یہ ہوا تو میں بے ہوش ہو گئی. سکینہ کہتی میں بے ہوش ہو گئی اور میری جب ہوش آئی, میں نے آنکھیں کھولی تو بی بی زینب کپی اماں جو تھیں وہ مجھے اٹھا رہی تھیں. جیسے میں نے کپی اماں کو دیکھا, جو میرے ساتھ ہوا تھا, میرا دل چاہا کہ میں ان کو بتاؤں, میرا دل چاہا کہ میں بتاؤں کہ کس طرح سے انہوں نے مجھے تماچے مارے, کس طرح سے میرے گھوڑ کو جو ہے وہ چھینا. میرا دل چاہا, بچی ہے وہ شکایت کرتی ہے, اپنے بڑے کو بتاتی نا اپنے کام کو. بی بی نے کہا کہ میرا دل چاہا میں بتاؤں, لیکن جب میں نے پھوپھی اماں کی طرف نگاہ کی تو میں نے دیکھا ان کا ماتھا خود نگا تھا, ان کے چہرے پہ خود نشان تھے. جب میں نے یہ دیکھا تو مجھ سے رہا نہیں گیا, میں بتا نہیں سکی. میں اٹھی اور میں نے کہا کہ میں جاؤں اور اپنے بابا کو ڈھونڈوں. بی بی سکینہ, اب یہ بابا جس کو بی بی سکینہ ڈھونڈ رہی ہیں, کربلا کے میدان میں گھوڑوں کی ٹاپوں سے کوپیدہ جسم, یہ چھوٹی سی بچی, اندھیرا, اس کے اندر کیا آواز دے رہی ہے؟ بابا, ابو, اندھیرا ہے نا, نظر نہیں آ رہا. ابو آپ کہاں پہ ہو؟ بابا کہاں پہ ہو آپ؟ بی بی سکینہ ڈھونڈ رہی ہیں بابا کو. ایک داشے سے آواز آتی ہے, بیٹی اس طرف آؤ. بی بی سکینہ کو جب بی بی زینب نے ڈھونڈا ہے تو اسی سینے پہ, جس سینے پہ بی بی سوتی ہوتی تھی, اسی سینے پہ سوئی گئی تھی. اب بی بی کس کے سینے پہ سوئی؟ اپنے بابا کے سینے پہ. بابا کا سینہ گھوڑوں کی ڈاکوں سے. سوچیں یہ کتنے بڑے بڑے مصائب ہیں. ایک چھوٹی سی بچی اپنے باپ کے سینے پہ سوئی ہوئی ہے, اس کے باپ کے سینے کے اوپر خون ہے, اس کا باپ کا سینہ خون آلودہ ہے, اور بیٹی کا چہرہ جو کہ اس سینے پہ لگا ہوگا, جب بیٹی اس سینے پہ سوئی ہوئی ہوگی آیا وہ بابا کا خون اس کے چہرے پہ نہیں لگا ہوگا؟ آیا اس کی آنکھوں تک نہیں پہنچا ہوگا؟ یہ جو میرا بابا ہے یہاں پہ لیٹا ہوا، تیس دن کا سفر تھا یہ بیویوں کا اور بچوں کا، تیس دن کا سفر تھا کوپا سے شام تک، تیس دن کتنے جگہوں پہ، 12 یا 40 جگہوں پہ اس قافلے کو لے کے جایا گیا، 12 مقام یا 40 مقام، ہم نے تو صرف شام کے مسائل پہ روئے نا، اگر کبھی ہو تو ذرا وہ مسائل پڑے جائیں کہ یہ شام کے سفر کے اندر کتنی جگہوں پہ تماشائیوں نے، کتنی جگہوں پہ پتھروں نے اس قافلے کا سامنا کیا، استقبال کیا۔ جب شام کے دروازے پہ یہ قافلہ پہنچا ہے، 3 دن روکا گیا ہے، اب 3 دن اہل بیت علیہم السلام کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان کو بے حجاب رسیوں میں باندھ کر کس کے سامنے پیش کریں گے؟ یزید کے سامنے، انتظار یزید کے دربار کا ہو رہا ہے۔ یہ 3 دن وہاں پہ جو قافلہ رک رہا، امام سجاد علیہ السلام کا دل ٹوٹتا رہا، ہر وقت ان کی نگاہ اس دروازے کے، چہرہ زرد، بی بی پوچھ رہی ہو تم، بیٹا ہمت کرو، ہمت کرو، تم نے پھر بھی ہمت کر لی، شہدا کو دیکھا، بابا کے کٹے ہوئے سر کو دیکھ لیا، یہ سب ہمت کرو، یہاں تک ہم پہنچے ہمت کرو۔ امام سجاد علیہ السلام کیا کہتے ہو، میں کس طرح سے ہمت کروں، میں کس طرح سے ہمت کروں، میں کس طرح سے اپنی غیرت کو بچاؤں کہ ابھی اس شہر کو سجایا جا رہا ہے اور آپ کو ان شہر کی بازاروں کے اندر پھرایا جائے گا، آپ کو ننگے سر پھرایا جائے گا، میں کس طرح سے اپنی غیرت کو سنبھالوں کہ غیور امام کا غیور بیٹا ہے، یہ غیور امام کا بیٹا ہے، اگر اس غیرت کو کنٹرول میں، یہ وہی غیرت ہے جو کہ کنٹرول میں امام علی علیہ السلام جیسا شجاع امام خدا کے لیے اپنی غیرت کو کنٹرول میں لے کے آیا، جب اس کے گردن میں رسی کو باندھ کے شہروں میں اس کو پڑھایا، اس کو سڑکوں میں پڑھایا گیا، جب اس کے گھر پہ آگ لگا کے اس کے چھوٹے سے بچے کو حضرت محسن کو شہید کیا گیا، یہ وہ غیرت ہے جب اس غیرت کو کنٹرول کیا ہوا ہے۔ شام کے شہر کے اندر جو تاریخ میں لکھا گیا ہے، 5 لاکھ کا مجمع جمع کیا گیا تھا، 5 لاکھ لوگوں کو جمع کیا تھا شام کے بازار کے اندر، اور جس دروازے سے آل البیت علیہم السلام کو لے کے گئے وہاں سے، وہ خاص دروازہ تھا جہاں پر سے مسلمان کو داخل نہیں کرتے تھے، اس دروازے سے داخل کیا گیا۔ یہ مسائل بہت بڑے ہیں، یعنی استقبال، آپ 5 لاکھ بندہ ہے جس نے کہ عید منا رہے اس دن، یہ بچے یتیم اپنی ماؤں کی طرف دیکھ رہے ہیں، ہمارے باپ، ہمارے سب، ہم یتیم ہو گئے، ہمیں واپس گھر جانا ہے، ہمیں کوئی تسلی دینے والا نہیں، یہ عید منا رہے ہیں، ساتھ میں استقبال پتھر پھینک کے جا رہے ہیں۔ امام سجاد کے گلے کا جو توک ہے، امام کو جب امام محمد باقر صاحب نے غسل دیا ہے، وہ نشان امام کو جب نظر آئے، امام باقر جی کے، یہ 35 سال کے بعد ہے، یہ کربلا کے 35 سال کے بعد امام نے جب ان زخموں کو دیکھا چیخ ماری ہے، وہ جو توک تھا اس کے اندر جو باہر رکھے ہوتے تھے انہوں نے نیلز، امام سجاد کو جو پہنایا ہے اس کے جو نیلز تھے وہ اندر تھے، اس دھوپ کے اندر وہ لوہا گرم ہوتا تھا، اور گرم ہونے کے بعد امام کے گردن میں وہ نیل پھنستے تھے، اس زنجیر کو کھینچا جایا جاتا تھا، خدایا